من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي لجبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مولا یا صلی وسلم دائم ابدا علی حبیبک من دامت به القلوب. سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے اگر وہ احترام قلبی کیفیت کا نام ہے جو قلب سے کچھ حاصل کرنے کے لیے نہایت خلوص کے ساتھ اب حد ضروری ہے لیکن اس کو تکلفات کی حد تک لے جانا کسی طور بھی درست نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس بات پر خوش ہو کہ لوگ اسے دیکھ دیکھ کر کھڑے ہوتے رہے اس کے جہنم جانے کے لیے یہی کافی ہے. اس لیے آپ حضرات تکلف نہ کیا کریں. ادب اور چیز ہے تکلف اور ہے. بالکل بے تکلف اور نہایت خلوص کے ساتھ خامخواہ کا بار بار اٹھنا ذکر کر رہے ہیں ذکر چھوڑ دیا کھڑے ہو گئے تلاوت کر رہے ہیں تلاوت چھوڑ دی کھڑے ہو گئے کام کر رہے ہیں کام چھوڑ دیا کھڑے ہو گئے یہ درست نہیں ہے. شرم درست کرنا اخلاق نہیں. اور ہر بار میرا منع کرنا بھی اب مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا اس میں بھی تکلف پیدا ہو جاتا. اس لیے بلا ضرورت کھڑا ہونے کی اور بلا وجہ کسی تکلف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. بالکل آزاد اور بالکل اس طرح کی زندگی ہو جس میں تکلف کا شائبہ نہ ہو خلوص ہو تکلف نہ ہو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد بن جاتے ہیں. جب تکلف آتا ہے خلوص ہو جاتا ہے جہاں خلوص ہوتا ہے وہاں تکلف نہیں ہوتا. سورہ نمل میں سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف احوال کا تذکرہ ہوا ہے جس میں ان کے معجزات کے ساتھ ساتھ بعض ایسی باتیں بھی ارشاد ہوئی ہیں جو ان کیفیات قلبی ادراکات قلبی کی وسعت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. ایسے ہی ان آیات کریمہ میں ہے کہ جب آپ نے ہدہد کے ہاتھ اپنا نام مبارک ملکہ سبا کو بھیجا اور اس نے وہاں آنے کی خواہش ظاہر کی تو اس کا ملکہ سبا کا ایک تخت تھا جس پر وہ اجلاس کیا کرتی تھی. یہ بہت قیمتی تھا. ملکہ سبا جو تھی اس کی ماں بھی جنی عورت تھی جنوں کی ایک فوج اس کے ساتھ بھی ہوتی تھی. دنیاوی بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، چونکہ یہ قوت اور کسی بادشاہ کے پاس نہیں تھی. سیدنا سلیمان علیہ نبی نام علیہ السلام والسلام کو بھی اللہ کریم نے تمام ذوی الارواح کی حکومت دی تھی، جن میں جن بھی تھے اور مختلف چوپائے اور درندے بھی، ہوا تک فوجی کی طرح آپ کے تابع رہتی تھی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جنوں اور انسانوں میں نکاح جائز ہے یا نہیں، اس پر علماء نے بہت مفصل بحثیں کی ہیں. جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جائز ہے، ممکن بھی ہے، جائز بھی ہے، لیکن اسے کس وجہ سے ناجائز قرار دے دیا گیا ہے شرعی طور پر، کہ اس کا ہماری عام سوسائٹی اور عمومی معاشرے میں کوئی ثبوت نہیں ہے. صرف یہ وجہ ہے کہ علماء اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ کوئی بھی عورت بغیر شادی کے اگر حاملہ ہوتی ہے تو وہ کہہ سکتی ہے کہ میری اولاد جن سے ہے میری ماں نے نکاح کیا، جس کا کوئی ثبوت نہ وہ پیش کر سکتی ہے نہ اس سے کوئی مانگا جا سکتا ہے. اس ایک وجہ سے علماء نے اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیا. عملی زندگی میں یہ ہونا ممکن ہے، اور اگر کیا جائے شرن اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ جن بھی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہیں اور مقلب ہیں، اور انسانی کالب میں متمثل ہو سکتے ہیں. یہ فتویٰ ہماری شریعت کا ہے، ان کے زمانے کا نہیں، وہ اپنی شریعت کے متعلق ہے. سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں بھی بے شمار جنات بھی تھے، تو آپ کو خیال گزرا کہ وہ تخت جس کی تعریف حدود نے دی ہے اور جس پر بیٹھ کر وہ اجلاس کرتی ہے، کیوں نہ کوئی یہاں منگا لیا جائے. وہ اس کے شاہی قلعے کے اندر دربار خاص کے لیے مختص تھا، دربار عام میں بھی نہیں تھا، اور دربار خاص کے جو کمرہ تھا اس کے اندر بنایا گیا تھا، وہ کسی دروازے سے نکل نہیں سکتا تھا. قلعہ تھا، پھر قلعے کے اندر اس کا محل تھا، محل کے اندر مختلف دربار تھے، پھر ان میں بھی جو اندر دربار خاص تھا اس کے خاص کمرے کے بھی اندر اس تخت کو بنایا گیا تھا. اس کی لمبائی چوڑائی دروازوں کی نسبت کہیں زیادہ تھی، بے شمار اس میں قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے، سونے چاندی کا اور مختلف قیمتی دھاتوں کا بنا ہوا تھا. تو اس کا لایا جانا پتا اور کرانا بھی ممکن تھا، ورنہ پھر اسے کوئی توڑ پھوڑ کے لاتا. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، عام لشکریوں سے نہیں، قال یا ایھا الملأ، امراء سلطنت سے آپ نے خطاب فرمایا، ایوکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ ملکہ سبا کے اطاعت سوار ہو کر یہاں پہنچنے سے پہلے تم میں کوئی ایسا ہے جو اس کا تخت یہاں پہنچا دے، کیونکہ وہ اپنے پائے تخت سے روانہ ہو چکی ہے. ایک آدھ دن میں دو دنوں میں یہاں پہنچنے والی ہیں. تو آپ نے خاص ظاہر فرمائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آئے تو اس کا تخت یہاں میرے دربار میں موجود ہو تاکہ اسے میری سطوت اور میری عظمت کا کچھ اندازہ ہو سکے. قال عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی. ایک بہت طاقتور جن تھا, اس نے عرض کی کہ یا نبی اللہ آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں یہاں لا سکتا ہوں, آپ اگر مجھے حکم دیں تو اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست فرمائیں میں اسے یہاں لے آتا ہوں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, اللہ نے مجھے قوت بھی دی ہے اور میں یہ کر بھی سکتا ہوں نہایت خلوص کے ساتھ نہایت دیانت کے ساتھ. لیکن آپ کو اس کی بات پسند نہیں آئی کہ یہ بہت زیادہ وقت ہے, اس سے پہلے وہ یہاں ہونا چاہیے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. اس شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب میں سے, اس نے عرض کی یا نبی اللہ آگ جھپکنے سے پہلے انشاءاللہ میں اسے یہاں حاضر کر سکتا. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک انسان اسے کس طرح سے اتنی قلیل مدت میں اتنا بڑا تھا اور اتنا لمبا فاصلہ جن بجوں کے جسم لطیف رکھتے ہیں اور انسان جتنے لطیف ہوتے جاتے ہیں ان میں قوت زیادہ ہوتی جاتی ہے. ممکن ہے وہ کمرے کی چھت پھاڑ دیتا, تخت کو سر پہ اٹھا لیتا, وہ دنوں یا مہینوں کی مسافت منٹوں میں طے کر لیتا, کوئی نہ کوئی طریقہ وہ کرتا جو بظاہر عقل میں بھی بات آ سکتی ہے. لیکن یہ حضرت جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر لکھا گیا ہے, آصف بن برخیا ان کا نام نامی تفاسیر میں ملتا ہے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ بند کرنے سے پہلے قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ آپ کی نگاہ آپ کے پاس واپس آ جائے, یعنی آپ دیکھنا بند کر دیں, نگاہ واپس آنکھ میں بند ہو جاتا ہے, تلک جب کہ آنکھ بند کرے تو نگاہ واپس آ جاتی ہے. اس سے پہلے کہ آنکھ بند ہو, نہیں کہ آپ آنکھ بند کرے میں لے آتا ہوں, جتنی دیر میں آدمی آنکھ بند کرتا ہے اس سے پہلے وہ تخت انشاءاللہ یہاں ہوگا اگر آپ اجازت دے. اب وہ کیسے لائے, ان کے پاس اس کا کون سا ذریعہ تھا, یہ مفسرین نہیں لکھتے. اس پر کوئی علمی دلیل قائم نہیں فرماتے. قرآن حکیم نے جو اشارہ فرمایا ہے وہ یہ ہے الذی عندہ علم من الکتاب, ایک بڑا نازک سا فرق ہے علم میں اور معلومات میں. کسی بھی کتاب سے پڑھ کر مختلف باتوں کے متعلق معلومات کو جمع کر لینا یہ علم نہیں ہوتا، یہ معلومات ہوتا ہے. آخرت کے بارے ہم جانتے ہیں، فرشتوں کے بارے ہم جانتے ہیں، گزشتہ حالات جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے ہم جانتے ہیں، آئندہ کے واقعات کی ہمیں خبر ہے، ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ معلومات. اور کتاب کا علم کیا ہوگا؟ اگر یہ معلومات ہیں تو علم ہم کسے کہیں گے؟ وہ درجہ قرب الہی کا، وہ کیفیت روح کی، وہ کیفیت قلب اور باطن کی جس کا قرآن مطالبہ کرتا ہے. یعنی ان باتوں کا معلومات کی حد تک نہ رہنا بلکہ انسان کا حال بن جائے. قرآن حکیم اگر عظمت باری کے متعلق دلائل عطا فرماتا ہے تو ان دلائل تک کو صرف جاننا یہ معلومات ہے، اور اس حالت کا قلب پر وارد ہو جانا یہ علم. ایک شخص احکام شرعی کے متعلق واقف ہے، یہ معلومات کے درجے میں ہم جانتے ہیں کہ جائز ہے ناجائز ہے، نماز کا یہ وقت ہے، وضو کا یہ طریقہ ہے، لیکن انہی چیزوں کا اس شخص کا حال بن جانا یہ علم ہوتا ہے. وہ کیفیات جو صلات میں، رکوع و سجود میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے وہ اوصاف جو پیدا ہونے چاہیے، وہ خشوع و خضوع، وہ قرب الہی، اس کے متعلق جاننا یہ معلومات ہوگا، اور ان حالات کا دل پر وارد ہو جانا یہ علم ہوگا. کیونکہ علم آپ اس کیفیت کو کہیں گے جو صاحب علم کا حال بن جائے، اس کی روح پر، اس کے دل پر، اس کے باطن میں وارد ہو جائے. تو یہاں بات ہو رہی ہے اس آدمی کی، اس شخص کی، اس ہستی کی. قال الذي عنده علم من الكتاب، وہ معلومات کے درجے میں نہیں تھے بلکہ کتاب کا علم تھا ان کے سینے میں، ان کے دل میں، ان کے وجود میں، ان کی روح میں، یعنی وہ حال میں حاصل تھا جس کا مطالبہ اللہ کی کتاب کرتی ہے. اس کے متعلق جاننا معلومات ہے، اس حال اور ان کیفیات کو پا لینا یہ. اسی لیے جو نبی پر ایمان نہیں لاتا، نبی کی معلومات سے وہ بھی مستفید ہوتا ہے، نبی کی معلومات اس تک بھی پہنچتی ہیں. کیا کافر نہیں سنتا جب نبی آدم کی بات کرتا ہے، فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، حشر و نشر کی باتیں کرتا ہے، یا اللہ کے احکام پہنچاتا ہے، یا اللہ کی عظمت کی باتیں کرتا ہے، تو جتنے ارشادات مومن سنتا ہے انہی الفاظ کو بعین ہی اسی مبارک زبان سے کافر بھی سنتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ بھی سنتے تھے جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوا، اور وہ بھی سنتے تھے جو ایمان تھا. اب جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوا ان کی بات معلومات تک ہو، اس پر انہوں نے یقین نہیں کیا، لیکن معلومات تو ان تک پہنچی. اور جنہیں ایمان نصیب ہوا، انہیں علم نصیب ہوا، ان کا حال بن گیا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، اس طرح زندگی بسر کرتے تھے گویا ان کے دائیں ہاتھ پر جنت موجود ہے اور ان کے بائیں طرف دوزخ موجود ہے. وہ ہر کام اس سے بچنے کے لیے کرتے ہیں اور اس میں جانے کے لیے کرتے ہیں. یعنی یہ صرف ان کی معلومات نہیں ہے بلکہ ان کا حال کا یہی وجہ ہے کہ جو بھی ایمان لا کر براہ راست بارگاہ عالی میں پہنچا وہ صحابی ہوگا. یعنی اس قدر تیقن، اس قدر مشاہدہ، اس قدر قرب الہی کی کیفیات اس پر وارد ہوئی کہ وہ اس کا حال بن گئی، معلومات کے درجے میں نہ رہی، اس کا علم بن گئی، اس کا حال بن گئی. معلومات گڑبڑ بھی ہو سکتی ہیں، بھول بھی سکتی ہیں، پیچھے کی آگے اور آگے کی پیچھے بھی ہو سکتی ہیں، ان کی تاریخوں میں غلطی لگ سکتی ہے، لیکن علم وہ حقیقت ہے جس میں کوئی ابہام نہ ہو، وہ کیفیت ہے جس میں کوئی شبہ نہ رہے، وہ حالت ہے جو روز افزوں مزید وضاحتیں تو دیتی جائے لیکن کوئی شبہ پیدا نہ ہو. یعنی علم دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو معلومات کو ان کی اصلی شکل میں دیکھ لے. کسی کو یہ بتانا کہ لبے سر کے ایک مسجد ہے، اس میں اتنے کمرے ہیں، اس میں اتنے لوگ رہتے ہیں، یہ اس کی معلومات کی حد تک ہے، اور کسی کا ذاتی طور پر اس ادارے میں آنا اور یہاں رہنا اور یہاں سے استفادہ کرنا، یہ علم ہوگا. اگر استفادہ نہیں کرتا تو معلومات میں فرق پڑ جائے گا کہ پہلے اس نے سن کر وہ جانتا تھا، پھر اس کی معلومات چشم دید ہو گئی، اس نے دیکھ لیا. لیکن علم تبھی آپ کہیں گے جب جو حالت جو کیفیت دل کی یہاں بنائی جاتی ہے یا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں اسے بھی کوئی حصہ نصیب ہو گیا، تو جتنا حصہ اس کا ہوگا اتنی اس کے علم کی حد ہوگی، اس کے علم کا معیار اتنا ہی ہوگا. ایک دفعہ حضرت جی نے مطلب سال آیا تھی خدمت میں واضح سے اسی آئے کلمہ سے بات کرنے کے لیے، اس کے متعلق کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ انہوں نے وہ تخت کیسے حاضر کیا. حضرت نے ساتھیوں سے فرمایا کہ مراقبہ کر کے دیکھو کہ یہ کیسے دے کر رکھتا ہے. تو دیکھا یہ گیا کہ وہ شخص محض اپنے قلب کے انوار ادا کرتا ہے، اور جب انہیں اس نے ایک دفعہ اللہ کر کے اپنی طرف کھینچا تو وہ انوارات اس تخت سمیت وہاں موجود، دیوار نہیں ٹوٹتی، تخت نہیں ٹوٹتا، کمرہ کوئی نہیں توڑتا. لیکن وہ تخت وہاں ایک پل جیسے انہوں نے لا کہا وہ وہاں موجود، اور یہ اللہ کے آواز میں یہ کیفیات کو کثرت ملتی ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ ایک جگہ کسی معتزلے کا علماء اسلام کے ساتھ اس بات پر مناظرہ ہو رہا تھا کہ حدیث معراج شریف میں جو تم کہتے ہو کہ حضور وجود عالی سمیت بالائے آسمان تشریف لے گئے، یہ درست نہیں ہے. معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ معراج روحانی تھی، روح تو جا سکتی ہے لیکن جسم آسمانوں کو عبور نہیں کر سکتا. یہ معتزلہ ایک ایسا فرقہ ہے جسے اسلام سے علیحدہ سمجھا جاتا ہے. اعتزال کا نام ہے الگ رستہ بنا جانا، ہٹ جانا راستہ، اور ان کا نام ہی معتزلہ اس لیے ہے کہ وہ صحیح راستے سے بھٹک رہے ہیں. انہوں نے قرآن حکیم کو لغت کی مدد سے حل کرنے کی کوشش کی ہے، لسان نبوت کے جو مفاہیم ارشاد فرمائے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیا. میرے خیال میں مختلف گمراہ فرقے جو اسلام کو چھوڑ کر چلتے رہے ہیں ان سب کے پاس معتزلہ کی کوئی نہ کوئی بنیاد نہیں. شیعہ ان سے لیتے ہیں، آج کے یہ جدید قادیانی اور منکرین حدیث جنہیں آپ پرویزی کہتے ہیں یہ تک ان کے دلائل لیتے ہیں، اور ان میں بڑے بڑے فاضل لوگ گزرے ہیں. ان پر ٹھوکر جو انہیں لگی وہ صرف یہ تھی کہ اپنے علمی زوم میں آ کر انہوں نے اللہ کی کتاب کو لغت کی مدد سے، گرامر کی مدد سے، اپنے علم کی مدد سے حل کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اس کا حل نیز اور نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مل سکتا ہے. ان کے علم نے انہیں یہ بات بتائی کہ آسمان ایک ایسا وجود ہے جس پر خلق التیام ہونا ہے. خلق کے معنی ہوتا ہے پھٹنا، التیام کے معنی ہوتا ہے جڑنا، یعنی آسمان کا پھٹنا اور پھٹ کر کے جڑنا یہ مہاباد میں سے. آسمان ایسا وجود نہیں ہے جو پھٹ جائے جڑ جائے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ مہار انسانی طاقت کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے نہیں. کہ اگر میز واقع میں واقع معراج کی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ اگر میز روحانی ہوگا تو اس کی مثال کو خواب دیجیے، اس پر تو شاید ابھی جان بھی انکار نہ کر. جب حضور نے مکہ مکرمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے آسمانوں پر گیا اور جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں میں گیا اور میں واپس آیا، تو جس بات پر ابھی جہل حیران ہو گیا تھا وہ یہ بات تھی کہ آسمانوں کو تو چھوڑو، یہ گئے یا نہ گئے، لیکن کسی شخص کا وجودی طور پر بیت المقدس جا کر واپس آ جانا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ بات سن کر اس نے، یہ موجود ہے سیرت اور حدیث کی کتابوں میں، کہ اس نے کہا کہ اگر میں دوسرے لوگوں کو بلا لوں تو ان کے سامنے آپ یہ بات، تو اسے اتنی عجیب بات لگی کہ اس نے سمجھا کہ اگر میں لوگوں کو کہوں یہ شخص اس طرح کہتا ہے تو لوگ پوچھ لیں اور یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تو میں بیوقوف بنایا جاؤں گا. یہ اتنی عجیب بات، یعنی اسے حضور کی تمام تر صداقتوں کے باوجود اسے پھر یہ وہم ہو گیا تھا کہ کہیں میں لوگوں کو بتاؤں اور حضور انکار نہ کر رہا. تو اس نے حضور کی خدمت عالی میں یہ کہا کہ آپ دوسرے لوگوں کے سامنے بھی یہ بات تو رہے تھے. فرمایا ہاں بالکل درست کہہ رہا ہوں. اس نے جو بھی بیت اللہ کے قریب اس وقت موجود تھا سب کو بلا لیا اور سب کو جمع کر کے کہا کہ بھائی سارے آرام سے بیٹھ کر بات سنو، یہ شخص کیا کہتا ہے؟ حضور نے پھر بات دوہرا دی کہ رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا، اللہ کریم نے مجھے یہاں تک چاہا لے گئے، یہ باتیں ارشاد فرمائیں، میں واپس آ گیا. تو جو جملہ اس وقت اس نے کہا اس مجلس کے سامنے، اس نے کہا وہ سن لو، ہم بڑے اچھے طریقے سے اونٹوں کو پالتے ہیں اور ایک بہترین اونٹ کو اتنا بھگاتے ہیں کہ یہاں سے بیت المقدس جا کر واپس آنے تک وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے. اس کے باوجود یہ سفر مہینوں کا ہے، دنوں کا نہیں، کیونکہ اس وقت سب سے تیز رفتار سواری جو عرب میں تھی وہ بھی اونٹ سے گھوڑا ہی تھا، اور اتنے لمبے سفر پر اگر تیز پہنچنا ہوتا تو گھوڑا نہیں اونٹ پہنچتا تھا، کیونکہ اونٹ سہارا میں کئی دن پانی پیے بغیر مسلسل دوڑتا رہتا ہے اور گھوڑے کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے. اونٹ بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ پیے سہارا کی فرصتوں سے رات دن دوڑتا ہوا نکل جاتا ہے. اس نے کہا کہ بہترین اونٹوں کے جگر سوکھ جاتے ہیں، ان کے بدن ڈھانچے بن جاتے ہیں، پھر بھی یہاں سے بیت المقدس جا کر واپس آنے میں مہینے لگتے ہیں. تو وہ سب سے پہلے اس مجلس سے اٹھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ سنو آپ کے صاحب آپ کے دوست کیا کہتے ہیں؟ اندھا دھن مانتے ہی چلے جاتے ہو، کچھ عقل بھی ہے تم نے؟ بات سنی آج تم نے؟ مسلمان کیا ہوگا، کیا نہیں بات ہوگی کہ تمہارا دوست کہتا ہے میں رات بیت المقدس گیا اور میں آسمانوں پر گیا اور میں واپس آ گیا. آسمانوں کی بات تو چھوڑو، رات رات میں بیت المقدس جانا وہاں نماز پڑھنا اور واپس آ جانا یہ ممکن کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یہ حق ہے، اور تمہیں یہ بات عجیب لگی ہے، ہم تو اس سے عجیب تر بات اس سے پہلے مان چکے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس وحی آتی ہے، اسی شخص کا زمین پر بستے ہوئے رب جلیل سے ہم کلام ہونا، اس سے پڑھ کر کوئی بات عجیب نہیں ہو سکتی، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو تم پہ عقوف و خواب حیران ہو رہے ہو، مجھے حیران کرنے کی کوشش نہ کرو، میں اس سے زیادہ عجیب تر بات پر ایمان لا چکا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب، یعنی آپ نے صرف ایک شرط لگائی، دنیا کو بھی متاثر کرتی ہے اور بہت شدت سے کرتی ہے۔ جتنا کام آپ بجلی سے لیتے ہیں، آواز کے دور پہنچانے کا، تصاویر کے دور پہنچانے کا، اجسام کو منتقل کرنے کا، یہ راکٹ، یہ سیارے، یہ ہوائی جہاز، یہ ساری چیزیں جو مادی قوتوں سے، مادی ایندھنوں سے، مادی طاقتوں سے دنیا میں ہمارے سامنے روز منتقل ہوتی رہتی ہیں یہاں سے وہاں، اس سے کروڑوں گنا طاقتور قوت ہوتی ہے۔ کل لیکن اس کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ قوت وہ افسانہ نہ ہو۔ پھر مجاہدہ کر کے، اس کا تحفظ کر کے، اسے مزید مضبوط اور شفاف کیا جائے، اس سب کے بعد پھر وہ حدود شرعی کی محتاج ہے کہ وہ صاحب حال جو ہے اسے حدود شرعی کے اندر رکھ کے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ قوت کھو دے۔ اور پھر اس کی بجائے اگر اس کے پاس کوئی عجیب شے رہے گی تو وہ جب جگہ خالی ہوگی تو وہاں شیطان اپنا ڈیرا رکھے گا۔ تو یہ عجیب واقعہ اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے صرف کہا نہیں، ایک پل میں آنے واحد وہ وہاں حاضر کر دیا۔ ایک واقعہ حضرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے علاقوں کا، یہ ایران سے شمالی علاقے جو مسلمانوں کے پاس تھے، جو آج کل روس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان میں ایک شہر ہے دربند۔ ایک دربند ہمارے یہاں پاکستان میں ہی شمالی علاقے کا آدمی، یعنی وہ وہاں وہاں خواجہ محمد دربندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوا کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں وہ غوث تھے، اور اہل اللہ میں جو شخص اس منصب پہ فائز ہوتا ہے، روح زمین میں اکیلا آدمی ہوتا ہے، روئے زمین پر ایک وقت میں ایک غوث ہوتا ہے، آپ اس کی عظمت کا اندازہ کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کریم غوث سے اوپر کے درجے کا تو آدمی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن یہ بہت شاز ہوتا ہے، بہت کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اگر غوث سے اوپر کسی کو منصب دیا جائے تو وہ قیوم بنتا ہے، اور قیوم ترقی کر کے فرد بنتا ہے، فرد ترقی کرے اگر تو خطب عبادت بنتا ہے، اور خطب عبادت کو ترقی نصیب ہو تو وہ منصب صدیقیت پر فائز ہوتا ہے۔ صدیق وہ آخری منصب ہے جس کے بعد امتی کے لیے مناسب ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سے صدیق حضرت فرمایا کرتے تھے کہ صدیقیت کی چھت نبوت کا سہن ہوتی ہے، یعنی جہاں صدیقیت کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں سے نبوت کی ابتدا ہو جاتی ہے، اس سے آگے امتی کے لیے کوئی منصب نہیں۔ لیکن کسی زمانے میں صدیق کا ہونا بہت عنایت ہدایت ہے، کسی زمانے میں کتب عبادت کا یا فرد کا پایا جانا یہ بہت عطا الہی ہے. صحابہ کرام کی کثیر تعداد اس منصب افرادیت پر فائز ہے. کثیر تعداد صحابہ کی افراد کے منصب پر فائز ہے. اس سے نیچے کا یوں ہوتا ہے, لیکن یہ اوپر کے منازل کا کوئی شخص ان مناسب کا منزل اور شاید منصب اور ان مناسب کا کوئی شخص موجود بھی ہو تو غوث کی اہمیت کم نہیں ہوتی, غوث موجود ہوتا ہے یا انہیں میں سے پھر کسی کو غوثیت بھی دے دی جائے. منصب غوثیت اور اس سے متعلق جو برکات ہیں وہ اپنے حال میں موجود رہتی ہیں. یہ اللہ کی مرضی کہ وہ اس اوپر والے درجے کے آدمی ہی کو غوثیت بھی دے دے, لیکن غوث ہر حال کا ہے, اس کی جگہ خالی نہیں ہے. اگر کبھی کوئی بھی اس درجے پر نہ ہو تو قطب عبادت غوث کی ڈیوٹی کرتا ہے, غوث کی جگہ خالی نہیں ہے. اس بار کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ قوت اللہ تعالی پیدا فرما دیتا ہے, اور عجیب طریقے سے پیدا فرما دیتا ہے کہ بعض اوقات وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے, اشارہ نہیں کرتے, ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور عملی زندگی میں وہ سامنے پوری ہو جاتی ہے. جسے دیکھنے والا سننے والا محسوس بھی نہیں کر پاتا کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ممکن ہے, لیکن وہ ہو جاتا ہے. تو خواجہ محمد دربتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں تھے, ایک پیشہ جب تھے وہ قطب تھے اس دور تھے اور پاکستان غوث تھے. جب تاتاریوں کے لشکر پہنچے تو شہر خالی ہو گئے, کیونکہ یہ بہت ظالم تھے اور لوگ ان سے لڑنے سے بھی کتراتے تھے. یہ بہادر ہونا اور پاتے لیکن یہ ظالم بہت تھے, بچوں عورتوں کو قتل کرنا, گھروں کو جلانا, تباہ و برباد کر دینا. اتنی حیبت چھا گئی تھی کہ لوگ بھاگ جاتے تھے, اور پھر اگر شہر میں کوئی آدمی رہ جاتا تو اسے تاتاری اپنی توہین سمجھتے تھے کہ اس نے ہمیں ہماری کوئی پرواہ نہیں کی. تو سالاران لشکر نے حالات کو بتایا کہ ایک بزرگ ہیں اور ان کے دوسرے بزرگ جو ان کے ساتھ خادم کی حیثیت سے ہیں, وہ دو آدمی ایک مسجد میں بیٹھے ہیں, وہ نہیں چلے شہر سے. تو اسے بڑی حیرت, اس نے کہا میں فکر جب میرے پاس نہیں آ رہا, ان مسلمانوں میں اس طرح کے مکار بہت ہوتے ہیں. اس نے بے شمار پیروں کو 142,000 کے قریب تعداد لکھی ہے مولکین نے, جو بہت بڑے بڑے نامور پیر تھے شہر تھے, جنہیں تاتاریوں نے اپنے دربار میں ذلت کے ساتھ قتل کیا, جو لشکریوں کے ہاتھوں مارے گئے. ان کی بات نہیں, یہ اس پائے کے لوگوں کی بات ہے جنہیں بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا, اس درجے کے لوگ. تو اسی طرح سے اس نے انہیں بلوایا, وہ انہیں گرفتار کر کے لے گئے. جب ہلاکو کے ساتھ بات ہوئی, وہ شہر جو باہر کے مدن تھا, تو انہوں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا. فرمایا دیکھو تم بھی ایک عام آدمی ہو, اللہ نے اگر تمہیں قوت دی ہے تو اسے اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق سرچ کرو. تم نے بھی یہ راستہ اپنایا اللہ کے قوانین کے ساتھ ٹکرانے کا, اس پر زیادہ دیر نہیں چل سکو گے, اس کا حکم غالب آئے گا اور تم تباہ ہو جاؤ. تو اس نے کہا کہ جو شخص میرے حکم سے بندھا ہوا کھڑا ہے اسے میرے ساتھ بات کرنے میں اپنی حیثیت کا خیال ہونا چاہیے. تم مجھے تباہی سے ڈرا رہے ہو تو تم خود بنے ہوئے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی میرے سامنے کھڑے ہو, تو آپ نے ایک دفعہ اللہ کہا وہ زنجیریں کٹ کر دے گی. تمہارا میں تمہارا قیدی نہیں ہوں. تو حیران تو ہوا, اتنا جانتا تھا کہ لوگ دباؤ ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. اس نے غصے میں آ کر انہیں زہر پلانے کا حکم دیا. بڑی شدید قسم کے اور مختلف قسموں کے یہ زہر رکھا کرتے تھے جن سے جسم اکڑنا ہینچنا شروع ہو جاتا, انسان چیختا چلاتا تڑپتا اور گھنٹوں تڑپ تڑپ کر جان دیتا. ایزا دینے کے لیے مختلف چیزیں ایجاد کی جاتی. جب وہ زہر حل کر کے لایا گیا اور سپاہیوں نے چاہا کہ ان کو بازو کندھوں سے پکڑ کر ان کا منہ کھول کر جیل دے, تو انہوں نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے دے دو. انہوں نے اس پر توجہ کی اور پی لیا. اللہ کریم نے ان کی اس کیفیت قلبی کی قوت سے اس کی ماہیت ہی بدل دی. دوسروں کے لیے زہر تھا, ان کے لیے شربت بن گیا. اس پر بھی اسے حیرت تو ہوئی لیکن وہ اپنی جگہ قائم رہا. اس نے حکم دیا کہ آگ جلائی جائے اور تمام حکمران کو اور سالارانِ لشکر کو بٹھایا جائے اور انہیں اس آگ میں پھینک دیا جائے. اب جس طرح وہ وقت آیا جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو لکڑیاں اور ایندھن تو وہاں تھا لیکن شعلے اور گرمی آگ کی بھاگ گئی. حضرت بڑے عجیب انداز میں یہ واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جیسے کوئی گائے بندھی ہوئی دیوار کے ساتھ اور دیوار گرے تو وہ رسہ توڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے, اس طرح سے آگ بھاگنے کی کوشش میں تھی. حتیٰ کہ وہ سردار جو گردا گرد بیٹھے تھے انہیں کرسیاں چھوڑ کر بھاگنا پڑا, جس نے اس طرف بھاگنا شروع ہو گئے. یہاں پہنچ کر اس نے اقرار کر لیا کہ اللہ واقعی قادر ہے اور اس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے, کوئی مادی قوت اس قدر مقابلہ نہیں کر سکتی. اور وہ حالات جس کا نام ہی دنیا کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا اور جس نے سلطنتوں کی حدود بدل دی, شہروں کے حلیے بدل دیے, سب کے پدار کو تباہ و برباد کر دیا, وہ حالات اس دن ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. حضرت نے کہا کہ حضرت سے بات کرتے ہیں, باتوں باتوں میں یہ بھی حضرت نے پوچھا کہ وہ کبھی پھر بھی آپ کے پاس حاضر ہوتا تھا تو فرماتے تھے کتے کی طرح میرے قدموں میں لوٹتا رہتا, لیکن ابھی بھی اس کے باوجود بھی اس کے دل میں اس کی عزت نہیں تھی, نام حقارت سے لیتے. تو یہ ہے وہ قوت قلبی جو ایک عالم کو متاثر کرتی ہے. مادی چیزوں کا کسی جگہ سے کسی جگہ منتقل کر دینا یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے, جتنا بڑا کمال یہ ہے کہ کسی کی یہ قوت دوسرے دلوں کو نور ایمان سے روشن کر دے اور کفر کی ظلمتوں میں سے جو اس کی طرف ہاتھ بڑھائے اسے کھینچ کر نور اسلام سے اس کا سینہ منور کر دے, گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے مسلمان کو وہاں سے نکال کر صراط مستقیم پہ کھڑا کر دے اور بھٹکی ہوئی روحوں کو سنت سارا نام پہ قائم رہنے کی طاقت اور قوت اور استعداد عطا کر دے. یہ بہت بڑی اور یہ سب کچھ ثابت ہے قرآن کریم سے. صرف لوگ اسے ایک حکایت کی طرح پڑھ کر گزر جاتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ یہ چیزیں اگر صحبت نبوت کا ثمرہ ہے تو ایک اصولی بات یاد رکھیے کہ کوئی کام بھی جو منشاء باری کے خلاف ہوتا ہے اصولی طور پر وہ نبوت کا ثمرہ نہیں ہوتا. کسی بھی زمانے میں کسی بھی نبی سے وہ بات آپ ثابت نہیں کر سکتے. تو اگر نبی کے قرب سے آصف بن برقیہ کے قلب کو یہ قوت مل سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے آپ کے امتی کو کتنی قوت مل سکتی ہے اس کا اندازہ حضور کی عظمت شان اور رفعت شان سے کیا جا سکتا ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے خادموں نے روئے زمین کے تخت جو ہیں وہ مدینے میں ڈھیر کر دی؟ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ چند سر پھرے انسان ربع صدی میں روئے زمین کی سلطنتوں کو مسخر کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جنڈے گاڑ دے؟ تو یہ قوت انہوں نے کہاں سے پائی کہ سارے لوگ اسی مکے میں اسی مدینے میں اسی عرب میں پہلے سے بستے تھے، ان کے آبا و اجداد بستے تھے، بڑے بڑے طاقتور جوان موجود تھے، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن دامان نبوت سے وابستہ ہوتے گئے تو ان میں وہ رفتار وہ شدت آ گئی کہ بجلی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی. آج تک کے جنگی تبصرہ نگار یا ماہرین جو ہیں وہ یہ بات نہیں سمجھ سکے. آج بھی ان کے پاس سمجھنے کے لیے کوئی جواب نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحراؤں کو بہت زیادہ گھوڑوں اونٹوں پر بغیر کسی دقت کے 15-15 16-16 دنوں میں اسلامی لشکروں میں عبور کیا، جہاں آج موٹر بھی مہینے میں پہنچتی ہے 15 دنوں میں نہیں پہنچتی، اور اونٹوں اور گھوڑوں پر 3-3 4-4 مہینے کا راستہ تھا، جہاں موٹریں بھی اونٹوں سے کم رفتار سے چلتی. کتنے صحرا ہیں، ریگستان ہیں. آج کے جنگی تبصرہ نگار یا جنگی ماہرین جو ہے وہ آج بھی نہیں سمجھ سکتے. وہ کہتے ہیں یہ بات عقل کی حدود سے باہر ہے کہ وہ کس طرح کو، یہ بات عقل کی سمجھ میں نہیں آتی کہ 3 لاکھ کے مقابلے میں 30,000 صفارہ اور 3 لاکھ کو شکست ہوتی ہے. جنگ دست بدستی ہے، تلوار اور میدے کی جنگ ہے. آج کے دور کی ایسی جنگ تو وہ تو سمجھ آ سکتی ہے، لیکن دست بدستی لڑائی کا زمانہ ہے، تلوار اور تیروں سے اور نیزے سے لڑنا ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر یا اپنے پاؤں پر ہو کر لڑنا ہے. تو یہ سب کیا تھی؟ وہ قوت جو قرب نبوت نے ان کے سینوں میں ان کے قلوب میں بھر دی. ایک تخت سوار نہیں، زمین پر جتنے تخت تھے وہ انہوں نے عملی طور پر پھینک کر روزہ حضرت کے سامنے گھیر کر دی. یہ تاریخ حقیقت ہے. تو پھر آج کیا وجہ ہے کہ دعوی اسلام بھی ہے، اذانیں بھی ہوتی ہیں، آواز بھی ہوتے ہیں، لیکن روزانہ کی خبریں دیکھو، ہے نا ما یوجلہ جاتے تھے، خیر کہ کسی طرف رخ کر لو تو مسلمان کی ذلت کے افسانے، اس کے مظلوم ہونے کی باتیں، اس کے قتل کیے جانے کی باتیں، یہ سب ملتی ہیں. کہیں اسلامی قوت کا کوئی اگر چھوٹا سا شمع نظر آتا ہے تو مجاہدین افغانستان. یعنی یہ پھر عجیب کر بات ہے کہ چند چرواہے جنہیں نہ فوجی کوئی تربیت حاصل ہے، جنہیں نہ کوئی ان کا کوئی نظام ہے، نہ کوئی حکمران ہے، نہ کوئی معقول بات ہے، لیکن روس جیسی جسے آپ سپر پاور کہتے ہیں، سپر پاور کو انہوں نے اس جگہ کھڑا کر دیا کہ وہ جان چھڑانا چاہتا ہے اگر کوئی اس کے بھاگنے کا معقول راستہ نہ ملے. آج بھی اگر وہ استقامت ظاہر کی جائے تو وہ برکات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں مسلمانوں کے لیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری اکثریت ان باتوں کو قصہ کہانی اور پرانے تاریخی حقائق سمجھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس پر ہمارا یقین ہے، اللہ نے جب بیان فرمایا تو بات درست ہے. یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ یہ انہی لوگوں کے لیے درست ہے یا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری سے یہ قوت حاصل کریں. کہ اس فضائے بصیر سے تاریکیاں مٹیں اور نور اسلام پھیلے، گرتے پڑتے لوگوں کا سہارا بنے اور لوگوں کو گناہ کی دلدل سے کھینچ کر ہدایت کے کنارے تک پہنچانے کا کام کرے۔ اللہ کریم توفیق کی عمل عطا فرمائے۔ معاف کر دعوانا۔